الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے درمیان ہمارے برادر گرامی اور اس جگہ کے مؤسس، اس کو آباد کرنے والے حضرت حافظ عبد الناصر صاحب موجود نہیں. اللہ اس جگہ کو، چار اولاد کو اور یہاں سے فیض اٹھانے والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. میرے دوستو، آدمی کو چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے جو کام ہے وہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں. آپ نے کیا چیز چھوڑی ہے؟ ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کسی بزرگ نے کہ آدمی دنیا سے جائے اور اس کے گناہ منقطع ہو جائیں، کا یہ بھی سعادت ہے؟
سبحان اللہ.
دنیا سے جائے اور اس کے ساتھ اس کے گناہ منقطع ہو جائیں، اس لیے کہ آپ جو گناہ لے کر گئے وہ ایک محدود عدد رکھتے ہیں، اور جس رب سے جا کے واسطہ پڑھنا ہے اس کی رحم غیر محدود ہے. بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسے گناہ چھوڑ جاتا ہے کہ جس کی نوسط بعد میں بھی پہنچتی رہتی، آدمی خیال نہیں کرتا، دنیا داری سمجھتا ہے. نالائق اولاد چھوڑ گیا، بالکل تربیت کی فکر نہیں کی اس کی، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں کیا جائے گا اس اولاد کی طرف سے، بتائیے. ہاں، اگر اس نے کوشش کی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے اور بڑی اہم بات ہے، کوشش کی، ان کی صلاح کی، ان کی دینی تربیت کی، لیکن فائدہ ظاہر نہیں ہوا، تو یہ آخرت میں مشغول نہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کی اولاد از خود نیک ہو گئی، باپ کا کوئی دخل نہیں، انہیں توجہ ہی نہیں کی، اس دبلی جماعت والے کے ہتھے چڑھ گیا، چلے لگانے لگ گیا، کسی مرشد کے ہتھے چڑھ گیا، اللہ والا ہو گیا. کیا قیامت کے دن اس اولاد کو پہلے اس والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا کہ ان کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے تیرے کام؟ بعد میں اجازت تو مل جائے گی لیکن ایک بار روک دیں گے نا، تم نے کیا کیا، تم نے کوشش کی تھی؟ اور کتنے ایسے کام ہیں گھر میں، ایسی چیزیں ہیں جو میں اور آپ گناہ کے اسباب لے کر آتے ہیں، مرنے کے بعد جو اس آدمی کی قبر کو بھاری کر رہے ہیں. یہی حال نیکیوں کا ہے. خوش قسمت انسان ہے کہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی نیکیاں بعد میں بھی اس کی قبر میں پہنچتی رہتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا اللہ فرمائے گا بھائی اس کو 1000 سال کی نیکیاں دے دو، وہ کہے گا اللہ میری عمر تو 40 سال تھی جب میں فوت ہوا تھا، یا 45-50 سال تھی، یہ کسی اور کی میرے نام تو نہیں آ رہی. میں فرمایا کہ نہیں، وہ جو تو نے فلاں کے ساتھ نیکی کی تھی وہ صدقہ جاریہ 1000 سال تک تیرے بعد چلتا رہا اور ساری نیکیاں تیرے کھاتے. آدمی تو معمولی سمجھتے ہیں، میاں نہیں، بعض نیکیاں ایسی ہوتی. بھائی باتیں نہیں کرو چھوٹے بچوں، تم پیچھے بیٹھ جاؤ بھائی، بچوں کا شوق تو ہوتا ہے لیکن برداشت ہوتا ہے. بعض گناہ کو معمولی سمجھتا ہے لیکن سینکڑوں سال تک اس کے اثرات چلتے ہیں، سینکڑوں سال. علامہ قرطبی نے بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے اپنی کتاب میں، کب تک عذاب چل رہے ہیں، کیونکہ پیچھے سے سلسلہ ہی بند نہیں ہو رہا ہے. اور ایک آدمی ہے کہ اس کی نیکی چلی رہی ہے مسلسل، کیونکہ پیچھے چیزیں ایسے چھوڑ گیا. 3 چیزیں تو وہ ہیں جس کا حدیث میں بیان ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیز. بھائی ادھر ادھر نہیں دیکھو بھائی، ارے بچوں کو کھا دے دوست، مجھے ڈسٹرب کر، ان کو باہر بھیج دے. جاؤ شابش، جاؤ شابش، شابش، چلو ادھر بیٹھو، پیچھے بیٹھو، جاؤ پیچھے چلے جاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ولد انصاری یبول، سب سے پہلے اولاد ہے، نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے. بلکہ یہاں پر مدثرین نے لکھا ہے دعا نہ بھی کرے نیک اولاد والدین کے لیے، تب بھی ان کی ہر نیکی کا حصہ والدین کو ملتا ہے. روزانہ کی نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، صدقے کا خواہ حصہ ملتا ہے چاہے وہ دعا نہ کرے. یہ یدول ہو کی جو شرط ہے یہ اتفاقی شرط ہے، اعتراضی شرط نہیں ہے علماء کرام. اعتراضی شرط وہ ہوا کرتی ہے کہ جس کے بغیر کام نہ ہوتا ہو، اور اتفاقی شرط وہ ہے کہ جو لگا دی گئی اگر وہ نہ بھی پائی جائے تو کام ہوتا رہتا ہے. ولد صالح یدول ہو. نمبر 2، علم عالمہ ہو، علمہ ہو، علم سیکھا اور آگے علم دین سکھایا، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن آگے پڑھنے پڑھانے والے، پڑھنے پڑھانے والے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس طریقے پر اس کا جو علم ہے وہ قبر کے اندر اس کو پہنچتا رہے. اس لیے کہتے ہیں اولاد سے زیادہ. علامہ ابن جوزی نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ جو علم والا صدقہ جاری ہے نا، یہ سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ اس میں انقطاع نہیں ہے، اولادیں بھی منقطع ہو جاتی ہیں. کا ایک سلسلہ آتا ہے کہ آگے اولاد نہیں چلتی، دوسری تیسری نسل میں آگے بچے نہیں ہوئے، ان کی اولادیں وہاں منقطع ہو گئیں. اور اسی طریقے پر صدقہ جاریہ مسجد بنائی، 100 سال 200 سال کے بعد گرا کر لوگوں نے دوسری بنا دی، لیکن یہ جو علم کا سلسلہ ہے یہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، انقطاع ہے ہی نہیں. کوئی ایک آدھا شاگرد بھی، ایک شاگرد کام کر رہا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ، اب تو آپ حضرات کو اچھا تعارف ہو گیا اور کئی بار میں نے ذکر کیا، مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چین سے آئے ہیں، چین کے رہنے والے ہیں، اپنے استاد کے ماہر شاگرد ہیں. ان کے استاد دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے، سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ سے ہندوستان سے پڑھ کر گئے تھے چین میں، وہاں مدرسہ، ایک گاؤں کے مدرسے میں استاد مقرر ہوئے. اس گاؤں کے پاس ہی ہمارے والد صاحب کا گاؤں تھا. ہمارے والد صاحب شہر میں پڑھنے جاتے تھے، ختن شہر میں، تو وہاں سے گزرتے تھے تو 2-3 طالب علم ہوا کرتے تھے. تو ایک بار ان کے پاس بیٹھ گئے اور جب ہندوستان کی اکابر کی ان سے باتیں سنی تو کہا کہ بس میں اب آپ کے پاس پڑھوں گا. ابھی ان کے پاس 1-2 سال ان کے پاس پڑھا ہوگا، اس کے بعد جہاد شروع ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. ایک شاگرد چھوڑا، وہ چین سے چلا ہندوستان میں آیا، بھاون نگر میں آیا. بھاون نگر میں اس ایک شاگرد کا اتنا بڑا صدقہ جاریہ کہ ہزاروں طلبا نے ان سے استفادہ کیا. اب علم دیکھیں، علم کا معاملہ. اب بتائیں کہ وہ استاد جو چین میں ایک تھا، ان کو ان ہزاروں کا فیضان اپنے شاگرد کے ذریعے، پھر ان سے فیضان ہندوستان کے استادوں پر، ان سلسلہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. علم عالمہ و علمہ، یہ جو علمی سلسلہ بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنانے کے ساتھ یہ صفا کا مدرسہ بنایا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے. ہاں اس میں جو ہاسٹل بنا ہے اور رہائشی طلبہ آئے ہیں، یہ غزوہ خیبر کے وقت آئے ہیں، 3 سال ہاسٹل رہا، اس سے پہلے مدرسہ تھا، وہیں پر پیغمبر اسلام قرآن سکھایا کرتے تھے صفا کے چبوترے پر. آپ نہ ہو تو تاریخ مدینہ کے لیے جو متحف بنے ہوئے میوزیم، وہاں جا کر دیکھو کہ جس جگہ پر آج صفا کا چبوترا ہے یہاں مسجد تھی، اور مسجد کی جگہ پر صفا تھا، لیکن جب مسجد کا تحویل قبلہ ہو گیا تو صفا کی وہ صفا وہاں پر آ گیا اور مسجد یہاں پر آ گئی، قبلے کی جانب آ گئی. یعنی اس مدرسے کو گویا کہ خصوصیت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہاں نمازیں پڑھی ہیں، وہ کہ وہ بیت المقدس کی جانب تھا. تو 3 سال 17 مہینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں وہاں پڑھائی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا قبلہ اور ادھر صفا تھا، اور اب صفا کی جگہ پر مسجد آ گئی اور مسجد کی جگہ پر مدرسہ آ گیا. اب یوم سے ہاں یہ جو باقاعدہ ہاسٹل بنا ہے، اور رہائشی طلبہ جو 80 طلبہ تھے جن کے منیٹر بڑے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ غزوہ خیبر کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت وسعت بھی ہو گئی تھی، اس لیے ان طلبہ کی رہائشی انتظامات کے لیے کچھ نہ کچھ شکل پیدا ہو گئی تھی. ہم اس سے پہلے ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، طلبہ آتے تھے پڑھتے تھے، آپ سے صحابہ کرام، آپ خود قرآن مجید صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے. اتنی اہمیت، انما بعثت معلما، فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اس سے آپ اس علم کے صدقہ جاریہ کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. آج علماء کے پاس جتنا علم ہے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں جاتا ہے، کیونکہ آپ نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو، ان سے تبع تابعین کو. اس لیے حدیث کی سند باقاعدہ بیان ہوتی ہے حدثنا کے ساتھ، اور وہ سند استاد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتی ہے. یعنی یہ سیڑھی ہے، یہ سیڑھی سے جا کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں آپ کے دربار میں، اور ہمیں وہ بات وہاں تک حدیث کے علم رسول اللہ تک پہنچاتا ہے. اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی سن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حدیث کے علم نے علماء کو زندہ کر دیا، کہ جب سند پڑھی جاتی ہے تو سلسلے والوں کو پڑھا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، ان سیڑھیوں کو گنوایا جاتا ہے جن سے چڑھ کر رسول اللہ کے دربار میں پہنچے. فرمایا انما بعثت معلما، اس لیے میرے دوست اس معمولی کو معمولی نہ سمجھا کرو، یہ مصلی پر بیٹھنے والے، یہ مسجد، یہ مدرسے، یہی نجات کا ذریعہ ہے. مل گئی مجھ کو ان ملنے کی راہیں، مل گئی مجھ کو ان سے ملنے کی راہیں، مسجدیں مدرسے خانقاہیں، مل گئی مجھ کو ان سے ملنے کی، مولا سے ملنے کی یہی راستہ ہے، مدرسہ راستہ ہے، مسجد راستہ ہے، خانقاہ راستہ ہے، جہاں شیخ بیٹھا اللہ اللہ سکھا رہا ہے، یہ وہ ہے جو خدا تک پہنچے، یہ راستے ہیں. آپ مولا تک جانا چاہتے ہو آپ کو مسجد کے پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا، آپ کو مدرسے کے پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا، کسی مرشد کی خدمت میں جانا پڑے گا، یہ آپ کو خدا تک لے جائے گا. پھر یہ قبرستان، جب جہاد سے تم قبرستان جاؤ گے، ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت خان رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، حضرت اور حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ کے بڑے شاگردوں میں سے، جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا اپنے ایک دوست سے، فرمایا کہ یہ ابرار میرا شاگرد ہے، لیکن یہ ابھی سے میں کہتا ہوں ولی اللہ، طالب علم میں فرمایا ان کے بعد. وہ فرمایا کرتے تھے یہ پھر قبرستان جنت کا پلیٹ فارم ہے، اور ان قبریں وہ ڈبے ہیں جس میں ہم سوار ہو کر جنت تک چلے جائیں گے. جنت روز تم ریاض جمنا حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا باغ بنا دیا. میرے دوستو یہ اصل سب کا جان لیا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آپ ہمارے حضرت مولانا دوست قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان گزرے، یہ ڈھابیل سے پڑھے تھے، ڈھابیل وہ مدرسہ، اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انیس سو 1928 میں غالباً دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو کر دھابیل چلے گئے. دھابیل بمبئی کے پاس ایک جگہ کا نام ہے, اور دیوبند ادھر سہارنپور میں ہمارے سے قریب ہے, وہاں چلے گئے. ان کے ساتھ حضرت, ان کے شاگردوں میں حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ نے ان سے وہاں پر پڑھا تھا دھابیل میں, اور بڑے استادوں میں حضرت شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, حتم اللہ سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو بہاول نگر مدرسے والے بنانے والے, والد صاحب کو لانے والے. دھابیل میں مدرسہ شروع ہوا, وہاں بہت شرک تھا, شرک کا گڑھ تھا یہ علاقہ. ہندوستان میں سب سے زیادہ مزارات اس علاقے میں. سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے وہاں توحید اور سنت کا چراغ روشن کیا, تو ایسا روشن ہوا, ایسا روشن ہوا, آج پوری دنیا میں کافروں کے ملک میں اگر سب سے زیادہ کوئی قوم کام کر رہی ہے تو اس کا تعلق ان علاقوں سے ہے جو وہاں کام کر رہے ہیں, دین کا کام. سبحان اللہ. چاہے تبلیغی مرکز ہو, مسجد ہو, مدرسے, میں بھی ہو کر آیا ہوں جو ہے زامبیا سے. زامبیا افریقہ کے ملک ہے جو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے, موزمبیق کے ساتھ ہے, ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے, زمبابوے کے ساتھ ہے جس کے اکثر کرکٹر آتے ہیں. ایسی خوبصورت مسجدیں, مدرسے. تو آپ کا علاقہ کس علاقے سے تعلق ہے؟ کہا کہ ہمارے آبا و اجداد وہ ہیں جنہوں نے توحید سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ سے سیکھی. انگلینڈ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, نیوزی لینڈ, میں نیوزی لینڈ بھی گیا ہوں 2015 میں. ہم جب گئے تو ہمارا کوئی واقف نہیں تھا اور ویزا بھی نہیں تھا, اس لیے کہ اس وقت کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا. کسی دوست نے بتایا کہ اگر آپ کے آسٹریلیا کا ویزا ہے تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں, تو بھائی چلو, ہم تو ہیں ہی اللہ کی بات سنانے کے لیے, چلو کوئی ایک آدھا مل جائے گا بات سنا دیں گے. جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے. ان کا حضرت کوئی تعارف نہیں ہے بھائی, کوئی بات نہیں, وہاں جا کر آواز لگائے کہ کوئی مسلمان ہے وہ مل جائے گا, تو اس کو اللہ کی محبت کی بات, ہمارا سفر کو وصول ہو گیا. اس میں کیا ایک ہوں, دس ہوں, پچاس سو کا مجمع ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں جب جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا کرم اللہ وجہ کو, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس تلوار کے ساتھ ان کی یہ حالت کر لوں کہ یا تو کلمہ مانے یا پھر یہ جزیہ دیں یا قتل ہو جائیں. فرمایا کہ نہیں علی, پہلے دین کی دعوت دینا, پہلے اسلام کی دعوت دینا, پہلے ایمان کی دعوت دینا. اگر ایک آدمی کو تیرے دعوت پر ہدایت مل گئی, پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے. ایک آدمی اَن یَهْدِیَکَ اللَّهُ بِکَ رَجُلًا وَاحِدًا خیر مما تلت الارض, مما تلت الشمس الارض, زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام دولتوں سے ایک آدمی کو, ایک آدمی کا ہدایت پر آنا معمولی نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا ہمارے والد صاحب ایک ہی شاگرد تھے, اگر بھائی ایک ہی شاگرد, ایک ہی وہ آدمی سورج جیسا نکل جائے تو ستارے ہزاروں لاکھوں کے اوپر غالب ہیں, ایک کافی. ہم چلے گئے, ہم اترے, ہر ایک دوست کہیں دور دراز کا مل گیا, انہوں نے کہا اچھا جی ایئرپورٹ سے لے لیں گے, چلے گئے. ہمیں لے گیا, کچھ پتہ نہیں, ہم نے اپنا ہوٹل بھی بک کرا لیا, ہمیں کیونکہ پتہ جو نہیں تھا, تو ہم نے کہا تھا نا بھی سانو منجی نہ لگے, منجی کا انتظام کرے اپنے. ہم نے ایک ہوٹل چھوٹا تھا ریسٹ ہاؤس میں کمرہ بھی بک کرا لیا. کچھ دیر کے بعد لوگ آنے شروع ہو گئے, علماء اکرام, وہ 20-25 علماء اکٹھے ہو گئے. بھائی آپ کہاں سے؟ کہا جی ہم اسی علاقے سے سر رکھتے ہیں جہاں سید انور شاہ کشمیری آئے تھے. یہاں تو مسجدیں ہیں, یہاں مدرسے ہیں حضرت. ہیں لو جی, اب تو چھٹی نہیں ہے, صبح بھی درد ہو رہا ہے, دوپہر کو بھی درد ہو رہا ہے, شام کو درد ہو رہا ہے, برین میں درد ہو رہا ہے, بنات میں درد ہو رہا ہے. تو یہ دھابیل وہ جگہ ہے, میں نے تعارف کرا, یہاں یہی سے ہمارے تبلیغی جماعت کے مفتی صاحب مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہیں سے پڑھے ہیں، اور ہمارے حضرت شیخ بن نوری رحم اللہ بھی اسی مدرسے سے پڑھے ہیں، دابیل کے مدرسے سے. یاد رکھو حضرت مفتی صاحب کا کتنا بڑا کردار ہے. اسلام آباد بنے، ہمارے گھر تشریف لائے تھے، ہمارے والد صاحب جب بیمار تھے تو ان کو ملنے کے لیے آئے تھے، بڑی غربت تھی، بڑی محبت تھی. باپ نے اپنے بیٹی کو بھی بھیجا، اپنے یوسف ثانی کو بھی انتقال کر چکے ان کو بھیجا، بھائی وہاں ایک بزرگ ہے ان کی زیارت کر کے آؤ، تو گھر پر تشریف لائے. تو مولانا دوست محمد صاحب وہاں داخلے کے لیے گئے، انہوں نے کہا جی داخلہ نہیں ہے، داخلہ تو ہے روٹی نہیں ہے. ایسے تنگی کے حالاتوں سے ہم ابا جی سے باتیں سنتے تھے، کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا کہ انہوں نے کیسے مدرسوں میں وقت گزارا ہے. آج تو اللہ نے سہولت کر دی، لیکن پھر بھی حالات آتے رہتے ہیں. عجیب بات ہے، پھر بھی اللہ، یہ عجیب بات ہے، حالات آتے رہتے ہیں. کئی بار تو ہم نے بھی بنوری ٹون جیسے مدرسے میں پانی کے ساتھ روٹی کھائی، کئی بار ایسا سوکھا ٹکڑے پانی کے ساتھ. ایسے حالات پیدا ہو گئے، کوئی بھی نہیں ہے، چھٹی کا دن ہے اور جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں. یہ تھا کہ شاید پیسے ہوں گے، پیسے بھی نہیں ہیں، روٹی بھی نہیں ہے. تو اس بات کے کام گیا، واپس آیا تو مطلب تو بند، اور فکر والا بھی نہیں ہے تو چلو اس سے کچھ نکلوا لیتے، فریج وغیرہ میں لکھا رکھا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. جمعرات ہے وہ بھی چھٹی پر ہے، تو سوکھے ٹکڑے مل گئے جہاں پر پرانی روٹیاں ڈالتے ہیں، پانی کے ساتھ کھائے. اللہ کا شکر ادا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. اور کراچی جاتے ہیں، کراچی میں حضرت آپ کی ہم نے دعوت کرنی ہے. میں کہا یہ بہت پرانی دعوت ڈی ہے تمہاری طرف، جب ہم ٹکڑے کھاتے تھے نا یہاں، یہ اس وقت تمہارے دل سے آج بھی آ جاتے ہیں. صبح ضمناً بات کرتی، اس زمانے میں تو حالات ہی ایسے، روزانہ یہ معاملات ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا جی روٹی نہیں ہے، داخلہ ہے، پڑھائی ہوگی، لیکن روٹی کا بندوبست خود کرنا ہوگا. اب بتاؤ ایک مسافر آدمی کوٹدو سے چلتا ہے اور بمبئی پہنچتا ہے، اب کیا کر، واپسی بھی مشکل، کیونکہ کرایہ بڑی مشکل تھے اکٹھا کر کے لے گئے تھے، اب واپسی بھی مشکل کے کیا کریں. تو ایک مسجد میں جو بڑی مسجد تھی دابیل کی، وہاں پر آ کر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. بچے تھے درجہ اولا کے طالب، 15-16 سال عمر تھی، رو رہے ہیں. 15-16 سال کا بچہ تو کچا ہوتا ہے، لمبا بچہ ہوتا ہے، رو رہا ہے. تو ایک بڈھی اماں گزری وہاں سے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تو یہاں کا معلوم نہیں ہوتا، یہ شکل بتا تو یہاں کا نہیں ہے. ان کا میں بہت دور سے آیا ہوں، میں تو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ہزاروں میل کا، یعنی دلی سے بمبی جو ٹرین جاتی ہے وہ 2 دن میں پہنچتی، رات دن چلتی 2 دن. تو آپ بتاؤ یہاں سے دابیل کا بمبئی کا کتنا فاصلہ ہوگا. انہوں نے کہا بیٹا کیا پریشانی ہے؟ کہا یہ جو بڑا مدرسہ ہے نا، داخلہ تو ہو گیا، کہتے روٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا بیٹا نہ گھبرا، میں بیوہ عورت ہوں، گھروں میں کام کرتی ہوں، اور بس میرے مزدوری یہ ہے کہ 2 روٹی مجھے صبح ملتی ہیں اور 2 شام ملتی ہیں، تو 1 روٹی تیری 1 میری، حالت کی معذرت. نے فرمایا کہ اماں میرا کام ہو گیا، سالن کی ضرورت نہیں ہے، سالن تو بغیر گزارا ہے، روٹی چاہیے. میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ آج ہم ایسی نعمت سے کھاتے ہیں، شکر بھی ادا نہیں کرتے. لو جی یہ سالن پکایا ہے، یہ کیڑی مرغی پکائی، یہ کیڑا گوشت پکایا، گوشت کیوں نہیں پکایا، سبزی کو پکائی. آج اس وقت ان حالات میں بھاول نگر میں مجھے فون آیا، 1 ہفتہ ہو گیا، ایک طالب علم کا فون آیا دریا کے اندر سے، کیا صاحب چاول بھی ہیں آٹا بھی ہے لیکن کھائیں کس کے ساتھ، پلیز آپ کچھ سبزی وغیرہ اور گھی بھی دبا دیں. وہاں کے میں نے 100 آدمی 100 گھرانوں کے لیے بھاون نگر سے صرف سالن کا سامان بھیجا، کہ آٹا تو گھر میں ہے لیکن سالن نہیں ہے، دودھ تو ہے ہی نہیں کیونکہ ہوگی گائے بھینس ہی نہیں رہی، رہی تھی تو انہوں نے محفوظ مقام پہ پہنچا دیا، خود وہ وہاں بیٹھے ہیں قلعے کے اوپر. آج بھی اللہ تو آج بھی حالات پیدا کر دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کس بات پر انسان ناز کرتا ہے. خیر وہ فرماتے ہیں، حضرت لکھتے ہیں کہ اتنی پابندی سے روٹی مجھے پہنچاتی تھی کہ وقت بھی میں درست کرتا تو سکھ این سین پر صبح ایک روٹی صبح شام ایک روٹی کا ایک سال ایسا گزرا، لیکن حضرت تعلیم میں بہت ہوشیار تھے تو مدرسے والے نے کہا کہ بھائی آئندہ سال کا آپ کا داخلہ روٹی کے ساتھ بھی ہے، رہائش کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت کہتے ہیں میں نے پڑھا پر میں عالم بن گیا، دین کی خدمت شروع کر دی، پھر 20 سال کے 25 سال کے بعد اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی، میں حج کے لیے گیا، میں نے حج کرنے کے بعد مدینہ شریف میں آ کر حاضری دی۔ رسول اللہ نے فرمایا جو حج کرے اور میری قبر کی زیارت نہ کرے اس بے وقوف اس نالائق امتی نے میرے ساتھ بے وفائی کا سلوک کیا ہے۔ یہ مکہ کے بعد مدینہ شریف ہے، اور فرمایا اور ان روایات کو علامہ قطب الدین نے شرح مشکات میں نقل کر کے اس کی سند ثابت کی ہے، ایسا نہیں ہے جن بہتے ہیں کہ من دارانی بعد وفاتی کنما دارانی کی حیاتی، جو میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کر گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کر۔ ایک آدمی نے مجھے لکھا مدینہ شریف سے حضرت کوئی ایسا وزیر ہو تو وسلم کی زیارت ہو جائے، تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہر ایک کے لیے کمال نہیں ہے، ورنہ کسی کو تنبیہ کے لیے بھی زیارت کراتے ہیں، لیکن اس پر تو نفس سری موجود ہے، تو مدینے میں ہے روزے پر حاضری ایسے ہے کہ زندگی کی زیارت کرنی، تو اس کو معمولی سمجھتا ہے، نہ شکر ہی کرتا ہے اس نعمت کی۔ ہم بڑے کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں، ہم لوگ جاتے ہیں نہ شکر ہی کرتے، لا یار چھوٹے نے تو کھوڑوں نہیں دیتا، میں نے دھکا دے دیتا، بس سلام کی تو انہیں آگے کر دیتا، میں کچھ پڑھ بھی نہیں سکیا، میں درخواست نہیں کر سکا۔ اوے اللہ کے بندے مدینے پہنچنا اور دربار میں سلام کرنا اور قبر سے تیرے لیے سلام کا جواب آنا کم نعمت ہے، یہ کم نعمت ہے، کیا سمجھتے ہو تم اس کو؟ یہ تو سوچو کہ تم پہنچ گئے ہو، اور آپ نے جب سلام کہا تو قبر سے جواب آتا ہے، جب رسول اللہ نے دعا دے دی تمہیں سلامتی کی تو کیا چاہیے تمہیں بتاؤ بھائی، کچھ چاہیے سب کچھ مل جائے گا، ہر چیز میں سلامتی، لیکن وہاں نقدری کرتے ہیں لو جی لو، اور شرطوں کی شکایت کرتے ہیں، پھر شکایت کی ضرورت نہیں ہے، سارا نظام غیبی نظام ہے، کیوں اس میں شکایت کیوں کرتے ہو تم؟ اگر وہ کھڑے ہونے دیں تب بھی عنایت نہ ہو تو سب عنایت، کبھی ایسا جاتے ہیں تو شرطا کھڑے ہی نہیں ہونے دیتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 منٹ تک چھیڑتا نہیں، سب کو کہتا ہے یلہ 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 یلہ، اور ہمیں چھیڑ نہیں رہا، میں کبھی آج وہ چاہتے ہیں راز و نیاز ذرا لمبا ہو جائے، کبھی کہتے ہیں خالی سلام کر لو، یہ سب نظام وہاں سے چل رہا ہے بھائی، ان کے جانے پر ہے، اوپر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے۔ کیا میں مدینہ شریف آیا سلام کر کے میں مسجد نبی میں سو گیا، تو میں نے اس اما کو دیکھا خواب میں 20-25 سال کے بعد، زرق برق لباس میں، میں نے جو دیکھا تو مجھے وقت یاد ہے، میں نے کہا اماں اماں کر کے میں پاس ہوا، اماں اماں، اور رونے لگ گیا، میں نے کہا اماں آپ کہاں ہو، آپ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ بیٹا اللہ کے دربار میں گئی نا، اللہ نے فرمایا اے میری بندی تیری روٹی ہمیں یاد ہے، ہم نے اسی وقت تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا، کہا یہ جو مزے کر رہی ہو نا، یہ تو یہ جو روٹیاں کھلائیں گی یہ اس کی برکت، علم عالمہ ہو علمہ ہو، علم جو سیکھتا سکھاتا دوستو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق والے، عظیم اخلاق کا کیا معنی ہے؟ ملا جیمر رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ ملا جیمر رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ آپ کے علاقے میں دفن ہیں، حضرت مکی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے پاک وطن میں دفن ہیں وہ ملا جیمر رحمت اللہ علیہ کے داتکوں میں، عجیب بات ہے۔ حضرت خواجہ فریدی شکر گنج رحمت اللہ علیہ سے پہلے کے آدمی، ان سے پہلے کا ان کا انتقال ہوا ہے، پہلے سے پاک پتن میں دفن ہے۔ یہ ملا جیمر رحمت اللہ علیہ جو عالمگیر کا استاد تھا، یہ ان کے دادے لگتے ہیں اوپر جا کر 7ویں 8ویں پیڑھی میں، ملا جیمر رحمت اللہ علیہ نور الانوار ان کی کتاب اس میں لکھتے ہیں کہ خلق عظیم اسے کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، اس کا نام ہے خلقیت. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے کہ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، پوری پوری رات اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، پوری پوری رات، پاؤں پہ برم آ جاتا ہے، آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی ہے جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہیں، روتے ہیں، روتے بھی میرے آپ کے لیے، امت کے لیے روتے ہیں. ان تو عذبوں پہ ان عباد، اس آیت پر پوری رات گزارتی، اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر آپ بخش دیں تو تیری شان ہے. پوری رات گزار دی ایک آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے نماز میں، حق ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حق کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گنجائش نہیں دی، یاد رکھو کبھی گنجائش نہیں دی. نہ اللہ کے حق کا معاملہ آیا، اذا طرد الحق لم يقم لغضبی شيء، فرمایا اگر حق کی بات آ جاتی آپ کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں تھا. اور اپنی ذات کی بات یہ ہے کہ لوگ اتنے ظلم و ستم بھی کرتے تھے تو سب کو معاف کر دیتے تھے. فتح مکہ وہ موقع تھا جس پر ان صحابہ اکرام کا اور رسول اللہ اپنا بدلہ لے سکتے تھے کہ جن پر، جن صحابہ پر ظلم ہوا، رسول اللہ کی ذات پر مکہ شریف میں ظلم ہوا، طائف میں ظلم ہوا، لیکن جب صحابی نے یہ آواز لگائی الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، اور رات کے سناٹے میں آواز مکہ کی وادی میں گونجی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے جھنڈا لے لو، بخاری حدیث ہے، اس سے جھنڈا لے لو اور جھنڈا پلا صحابی کو دے دو اور میرا اعلان سنو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کی دن ہے، معافی کا دن ہے. سبحان اللہ، اپنی ذات کے لیے حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں لم یقم لغضبی شیء، اللہ کا حق ادا کرنے میں پیغمبر سلام ہر وقت مستعد رہتے تھے. نماز کا وقت ہے، نماز ہو رہی ہے، جہاد کا وقت ہے، جہاد ہو رہا ہے، حج کا وقت ہے، حج ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے جہاں بھی حقوق آتے ہیں پیغمبر سلام اس کو ادا کرتے ہیں، اور مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے تک کے حقوق ادا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. یعنی عزیز رسلم کا اتنا روب تھا، اتنا روب تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف چہرہ کر لیتے تھے دو مہینے کی مسافت تک لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا تھا. یعنی اس وقت مشرق کی طرف منہ کیا ہوا ہوتا تو سلم نے تو دو مہینے مسافت تک لوگوں پر روب تاری ہو جاتا دائیں بائیں. یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کی رسول اللہ کے چہرے پر ہمت نہیں ہوتی تھی نگاہیں ڈالنے کی، سوائے شیخین کے، سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کے چہرے مبارک پر نظر ڈالنا ہر ایک کے بس میں نہیں تھا، اپنی نگاہیں جھکائے رکھتے تھے، اتنا روبدار. لیکن شفقت اور رحمت کا یہ حال ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھر میں اپنی شکایات لے آتے تھے، خواتین شکایات لے آتی تھی، خواتین اللہ کے بندے میں شکایت لائی ہوں، میرا شوہر ایسے کرتا ہے. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا، رسول اللہ کے دربار میں شکایت آئی، سخت ناراض ہوئے. فرمایا کمزور پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کمزور پر ہاتھ اٹھاتا ہے، تھک ڈاٹا. فرمایا ان کو محبت پیار کے ساتھ رکھو، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ ڈنڈے کا رشتہ نہیں ہے. آج بڑے بڑے دینداروں کے گھر ناکام ہیں، اسی وجہ سے دیندار ہے ہر سنت پر عمل کرتا ہے، یا سنت بھول جاتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں بات کر رہی ہے رسول اللہ سے، آواز اونچی بھی ہو جاتی، اگر بیویاں بھی تھی بات اونچی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے جب ان نے سلام کیا السلام علیکم باہر سے، یہ دونوں اندر چلی گئی اور خاموشی تاری ہو گئی، آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تین حصے تھے، یاد رکھو، ایک مسجد نبوی کی طرف تھا، اس کی دیواریں چھوٹی تھیں، یہ بیٹھک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک درمیان میں کمرہ تھا، یہ حجرہ مبارک تھا، اور ایک پیچھے صحن تھا جو بڑی دیوار کے ساتھ بند تھا، جس میں گھر والے کھانا پکانا کپڑے دھونے کا کام، اس میں کیا، یہ تین حصے تھے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام جب رات کا وقت ہوتا تو پیغمبر سلام وہ جو مسجد نبی کے ساتھ حصہ تھا، جو بیٹھک تھی، وہاں پر رسول اللہ نفل نماز تہجد کی جب پڑھتے تھے تو صحابہ کرام اس مسجد میں ان کے پیچھے سب بنا لیتے تھے، اگرچہ آپ آواز آپ کی نہیں آتی تھی، آپ جماعت سے نہیں پڑھاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقالات پتہ چلتے تھے کہ آپ رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں، قیام میں، تو صحابہ دیکھ دیکھ کر اس طرح آپ کے پیچھے پیچھے نماز پڑھتے رہتے تھے، آپ گھر میں اپنی پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ گھر میں نماز اور مسجد پیچھے مقتدی کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن باقاعدہ کچھ جماعت کے ساتھ تکبیر یا اس طریقے پر ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تہجد کی نماز اتنی بڑی کرانا کہ باقاعدہ جو ہے اس کا اعلان کر کے کرنا اس کی ممانعت ہے، کیونکہ پیغمبر سلام کی یہ جماعت اتفاقاً ہو جایا کرتی تھی، بات سمجھ لیں، یہ چھوٹا سین تھا، کوئی ملنے آتا تو اس میں ملتا تھا آپ سے بیٹھ کر، اور اندر پردہ ہوتا تھا، وہاں پردہ لٹکا ہوتا، اندر زوجہ مطہرہ ہوتی، پیچھے ان کے سہن ہوتا جس میں اپنا کام کاج کرتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں سے آواز دی، جو پردہ تھا، کہ وہ سلم کے سسر بھی تھے، صحابی بھی تھے، عاشق بھی تھے، آپ کی بیٹی بھی گھر میں تھی، تو دونوں پر ہی چلی وہ سہن کی طرف، زنانہ سے آپ حضرت عمر اندر آئے، اور آپ نے سلام کے بعد، حال آواز کے بعد زور سے پردے کے پیچھے کہا کہ تم اتنی زور زور سے حضور رسول اللہ سے بول رہی تھی، میں آیا تو چپ کر گئی۔ تو اما عائشہ نے کہا، ہاں عمر، تو سخت ہے نا، یہ تو رحمت العالمین ہے، ان کے سامنے ہم بات کر لیتے، تو سخت ہے، اس لیے تیرے سامنے ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہ تو سراپا رحمت ہیں، ان کے سامنے یہ ہے رسول اللہ کی سنت، یہ ہے۔ اور یہاں دیندار آدمی کا حال یہ کہ گھر میں گھستا ہے، سارے کہنے میں ہم دوبارہ ابا کو تو مسیحتیں جانے کرتے، تھوڑی دیر جان چھٹے گی ابھی، حالات یہ بجائے اس کے کہ انتظار کریں بیوی بچے کہ ہمارا ابا گھر میں آئے گا اور ہمارے ساتھ بیٹھے گا اور کچھ محبت کی باتیں سنائے گا، اللہ رسول کی باتیں سنائے گا، کچھ شفقت کے ساتھ معاملات کرے گا، بجائے اس کے وہ سمجھتے ابا بوجھ ہے، کب مسیح جائے گا، کب چلے میں جائے گا، کب پیر صاحب کے پاس جائے گا، کچھ دن ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ مخلوق کا حق ہے جو رسول ادا کرتے ہیں۔ پیغمبر صاحب تو سلام تشریف فرمائیں، یہودی آتا ہے، آپ نے اس سے کچھ ادھار لیا تھا، ادھار یہودی سے کچھ ادھار لیا تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرا ادھار واپس کریں، زور سے کہا، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، عاشق بیٹھے، صحابہ کی حالت تو یہ تھی کہ وضو کا پانی رسول اللہ کا زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اس پانی کو لے کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے، کبھی زمین پر نہیں گرتا تھا پانی، فوراً لے کر مل لیتے تھے اس پانی کا، اور کوشش کرتے تھے سلم کے جسم کے ساتھ ہمارا جسم لگ جائے، چنانچہ وہ ظاہر صحابی جن کو رسول اللہ نے مذاق میں ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا تو اپنی پیٹھ رسول اللہ سے ملنے لگا، جب اس کو پتا چلا پہلے تو گھبرا گیا کہ من انت ارسلنی، تو کون ہے مجھے چھوڑ دے، اور پھر پیٹھ رسول اللہ کے سینے سے ملنے لگا اور کہا کہ اللہ کہا کہ کون اس کو خریدے گا، انہوں نے کہا حضرت میں تو معمولی آدمی، میری کوئی قیمت نہیں لگنی، اور میں اللہ کیا تو معمولی نہیں ہے، اللہ کے رسول تو اس سے پیار کرتا ہے، تو کیسے خدا کیا آپ کی بے قیمت ہو سکتا ہے، یہ کیوں بننے لگا پیٹھ، رسول اللہ فرما جس مومن کا ایمان کی حالت میں میرے جسم کے ساتھ جسم لگ جائے گا اس پر دوست خراب ہو جائے گا، صحابہ خوش ہوتی تھی، مسافہ کریں، مان کا کریں، آپ کو ملیں، بہانے تلاش کرتے تھے، تو صحابہ اور شاک بیٹھے، زور سے کہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ابھی تو وقت نہیں آیا آپ کے قرضہ دینے کا، بس ایسی باتیں کرتے ہو، تمہارے حاصل اسی طرح کرتے ہو، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہو، اتنی بڑی بات کر دی، او حضرت عمر تشریف فرماتے، فوراً تلوار پھینکی، کھڑے ہو گئے، دانی اقتل ہو یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اجازت دیجئے میں اس کی گردن کاٹتا ہوں، اتنی بڑی بدتمیزی۔ مڈھن کیونکہ حضرت عمر کی تلوار تو مشہور تھی، کئی منافقوں کا کام ہو چکا تھا پہلے۔ لما عائشہ بہت اللہ اکبر، اللہ نے ان کو سلم کی صحبت سے عجیب سمجھ دی تھی، کہا کہ جب رسول اللہ سلم کی وفات پر آپ نے فرمایا اگر کوئی یہ نام لے گا سلم دنیا سے چلے گئے تو میں اس تلوار کے ساتھ اس کا کام کر دوں گا، اتنا ان کو صدمہ ہوا اور صدمے کا اتنا اثر آپ کے دل پر تھا کہ آپ کا دماغ بھی حاضر نہ ہوا اور آپ نے کہا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہیں آیت پڑھی اور سمجھایا کہ بھائی یہ یہاں تمام انبیاء پہلے بھی دنیا سے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں، ہمارے لیے راستہ چھوڑ کر گئے ہیں، آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ اور قرآن آپ کا راستہ موجود ہے۔ حضرت عمر کو تب جا کر ہوش آیا، لیکن اماں عائشہ فرماتی ہے اس غصے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے منافق مدینہ سے بھاگ گئے، یہودی مدینہ سے بھاگ گئے کہ آج تو عمر نے دیکھ لیا نا ہمارا کام کر دے گا، پہلے تو رسول اللہ روک دیا کرتے تھے، اب تو ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ کہا کہ نتیجہ کیا نکلا، جب خلافت کا مسئلہ آیا اس میں کوئی منافق نہیں تھا، سارے مخلصین تھے جن نے صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا۔
سبحان اللہ،
کیسی عجیب بات فرمائی، ورنہ منافق گھل جاتے تو شرارت کرتے، کوئی شرارت کی بات کرتے، کہ نہیں سب مخلصین تھے۔ اور فیصلہ کس پر ہوا کہ جب امامت صغرا دے دی تو امامت کبرا بھی آپ کی ہے، جب آپ نے مسلح پر کھڑا کر دیا تو بس یہ خلافت دنیا کی خلافت بھی آپ کی ہے۔ امامت صغرا سے امامت کبرا ہوا، آج مولوی سیاست میں آ جائے سیاست دانوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، مولویوں کا کی کام ہے بھائی، مولویوں کا ہی کام ہے، تو آدھا کی کام ہے، کسی کو برا نہ لگے، میں ویسے ایسے سیاسی بندہ نہیں نہ کسی کا پارٹی ممبر ہوں، لیکن میں ویسے شرعی اصولوں پر بات کر رہا ہوں۔ جب ایسے ہیں جن کو قلو اللہ بھی نہیں آتی، ہمارے ملک کے وزیروں قلو اللہ پر قلو اللہ نہیں آتی ان کو، وہ اسلامی ملک کے نمائندے ہیں، وہ کیا دین کی بات کریں گے، کیا بتائیں گے، مجھے بتاؤ، ان پڑھ لوگ ہیں سارے، فیصلے کیسے کرتے ہیں، باتیں کیسے کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں۔ خیر وہ ڈر گیا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، تو نے غلط کیا، اس کا حق میں نے دینا ہے، تجھے چاہیے تھا تو یوں کہتا، اس کو کہتا کہ اپنا حق آرام سے مانگ، اور مجھے کہتا رسول اللہ آپ اس کا حق دے دیں۔ یہ بات تھی، نہ کہ تو نے تلوار نکال کر اس کو ڈرانے کی کوشش کی۔ تو وہ یہودی آگے بڑھا، انہوں نے کہا میں نے تورات انجیل کا عالم ہوں، میں نے پڑھا ہے کہ وہ آخری پیغمبر حلیم ہوں گے، کچھ بھی ہو جائے گا اپنی ذات کے بارے میں غصہ نہیں آئے گا، میں نے وہ علامت پا لی ہے، آپ ہاتھ دراز کیجئے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ اخلاق ہے، یہ بات بات پر غصے ہونا بدخلقی کی علامت ہے، یہ اسلم کا طریقہ نہیں، یہ اسوہ نہیں ہے، اسوہ یہ ہے برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو۔ اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں اخلاق کس کا نام ہے، لوگوں کی اذاؤں پر صبر کرنے کا نام اخلاق ہے، چاہے بوتل پلانے کا نام نہیں ہے، ان کی اذا پر صبر کرو، پھر بھی اپنے چہرے کی شگفتگی نہ جانے دو، اپنے تعلقات کو متاثر نہ ہونے دو ان کی حرکتوں کی وجہ سے، وہ کچھ بھی کر لے کوئی بات نہیں، جلدی کرو گے مٹی پاؤ، جلدی کرو مٹی پاؤ۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے مبارکہ تھی، جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا فرمایا مٹی ڈالو مٹی ڈالو، لوگ کہتے نہیں، کہا کہ دیکھو نالی میں پتھر مارو گے تو چینٹے تمہارے کپڑوں کو خراب کریں، کیا فائدہ، مٹی ڈالو، جو ہو گیا ماں مزہ ہو گیا، ہیل مت بڑو دباری، یہ مومن کی شان ہے، اللہ بھی حلیم ہے، ان کے رسول بھی حلیم ہے، جب انسان اس وقت کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحمت فرماتے ہیں اور رسول اللہ بھی اس پر شفقت فرماتے ہیں، انکا اللہ خلق نظیم، عظیم اخلاق والے تھے۔ خالق کا حق بھی ادا کرتے تھے، مخلوق کا حق بھی ادا کرتے تھے. یہی ہمیں وسلم کی تعلیم ہے میرے دوست، بس کہ ہمارے ذمے جو خالق کا حق ہے، نماز کے وقت میں نماز، روزے کے وقت میں روزہ، صدقے وقت میں صدقہ، زکات کے وقت میں زکات، حج فرض ہے تو حج، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا حق آ جائے، کیا خلوت ہے کیا جلوت ہے، اللہ کا حق سامنے رکھو اس کو ادا کرو، اور مخلوق کا حق بھی ادا کرو. بیوی بچوں سے شروع کرو، بیوی بچوں سے. حدیث میں آتا ہے صحابی نے کہا میں پیسے کماؤں تو کہاں سے اسٹارٹ لوں، ہم نے ببدا بمن تحول، جو تیری عیال ہے اور عیال میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کا خرچہ تیرے ذمے ہے، اس میں تیرے ماں باپ بھی شامل ہیں، اس میں تیرے بچے بھی شامل ہیں، اس میں تیری بیوی بھی شامل ہے. ببدا بمن تحول، یہاں سے شروع کر اور پھر بچ جائیں، پھر آگے جاؤ، پھر آگے جاؤ، پھر تفصیل. گھر والوں کو نہیں دیتے، باہر بابا بنتی ہے، وہاں دیتے یا نہیں دیتے، گھر والوں پہ خرچ. مبدا بمن تعول، آپ کو پتا ہے آپ جو بھی بچوں پر خرچ کرتے ہو صدقے کا ثواب ملتا ہے، سب صدقے کا اجر مل رہا ہے. بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا سعد بن ابی وقاص سے کہ اگر لقمہ بھی محبت سے تو اپنی بیوی کے منہ میں دے، تا تصبوہا، وہاں بھی تو یہ نیت کر لے کہ میرا مولا راضی ہو جائے، اجر تعلیہ تجھے اس پر بھی اجر ملے گا. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ و نابانا ان الحمد للہ انتم صلی اللہ علیہ محمد کمال تعلو وصل بنا کمال تعلو فنکل تعلو تقوی و مغفرات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من في الدنيا وفي الاخره. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، آنے والوں کو قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما. سلم جس اسوہ کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرے حقوق کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنے والا فرما، اور یا اللہ مخلوق کے حقوق کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنے والا فرما. اللہ اپنی پوری کوشش ان حقوق کے ادا کرنے میں خرچ کرنے توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ گلشن، یہ صدقہ جاریہ عطم اللہ حافظ عبد الناصر صاحب کے لیے ہے، یا اللہ ان کے لیے، ان کے والد صاحب کے لیے، اور ان کے آگے اللہ کے صدقہ جاریہ کو قبول فرما، دن دگنی نہ چوبیس اس کے عطا فرما. یا اللہ ان کے بیٹے کو ان کا سچا جان نشین بنا. یا اللہ اخلاص سے اور ان کے دوست احباب کو اخلاص سے کام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پورے شہر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یارا عارف والا، میرے شیخ نے جب نام سنا عارف والا تو میرے شیخ نے فرمایا تھا عارف والا یعنی اللہ کو جاننے والے لوگ، اللہ کے معرفت والے لوگ. میرے دوستوں ہم سب کو تو اللہ کا معرفت، اللہ اپنا معرفت والا فرما، اپنا عارف فرما، اپنا عاشق فرما، اپنا عابد فرما، اپنا عالم فرما. یا اللہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ رحم کرم کا اور حافظ کا معاملہ فرما. یا اللہ اس سلاب کی تباہ کاریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ جو اس میں تباہ و برباد ہو گئے غیب سے ان کی امداد فرما، جو شہید ہو گئے ان کی شہادت کو قبول فرما. یا اللہ آئندہ جس عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آگے جتنے متاثرین ہیں ملتان اور سندھ کی طرف، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، یا اللہ ہم بھی تیرے غلام ہیں، یہ بھی تیرے غلام ہیں. ان غلاموں سے ہم غلاموں کو سزا نہ دلوا، ہمیں تو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما. یا اللہ دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما. دن دگنی رات چونی ترقی عطا فرما، دن دگنی رات چونی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز اقارب سب کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی کمیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ ہر طرح کی آفت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے، ماں بہنوں کی جو حاجت ہے، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.